الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المهاجر ما نهى الله عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو کچھ دنوں پہلے سن ہجری کا نیا سال شروع ہوا ہے اور یہ 1440 سال ہے ہجرت کو ہر دن جا رہا ہے ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر گھنٹہ ہر سال مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی سے دور کر کے قبر سے اور آخرت کی زندگی سے قریب کرتا جا رہا ہے ہجری سال کب سے شروع ہوا یہ شروع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ خلافت میں جبکہ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا یہاں یہ بات مجھے عرض کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما خلیفہ ثانی ہیں فضائل جن کے بہت ہیں ایک فضیلت یہ ہے ان کی کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے کسی جگہ فرمایا کہ شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا جہاں سے عمر جس راستے سے گزر رہے ہوں یہ ان کے فضائل ہیں امیر المؤمنین ہیں امیر المؤمنین ہوتے ہوئے جب تاریخ کا مسئلہ آیا کہ بھائی تاریخ کیسے شروع کی جائے تو صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا معلوم یہ ہوا کہ امیر کا کام یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ لے حالانکہ اگر وہ کوئی حکم نافذ کرتے تو امیر المومنین تھے ان کا حکم مانا جانا لازم تھا قرآن کریم کی آیت کی بنا پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دوسری بات یہ ہے کہ ان کو امیر المؤمنین بنایا ہے صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے مشورے سے وہ امیر ہوئے ہیں اپنی ذات سے نہیں ہوئے تمام صحابہ کرام ان پر متفق ہیں ان کی امارت پر پھر بھی آپ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ اسلامی تاریخ کو ترتیب دینا ہے کہاں سے ترتیب دیں بعضوں نے کہا کہ نہیں ہم ترتیب دیں گے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی آپ نے رسالت کا کا رسالت کا پیغام پہنچانا شروع کیا، آپ نے اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے بتلایا کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، بس صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ہجرت فرمائی وہاں سے اسلامی تاریخ کو ترتیب دیا جائے اور اسلامی تاریخ ڈالی جائے۔ صحابہ کرام کے اس مشورے پر تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ اب سال اسلامی سال یہ ہجرت سے شروع ہوگا۔ کیا معنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی وہاں سے لے کر آج تک 1440 سال ہوئے ہیں، اور حضور نے جب رسالت کا اعلان اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک 1453 سال ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی مکی زندگی رہی ہے 13 سال کی۔ بہرحال ہجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جانا، جبکہ آپ کو مکہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ظہر کے بعد کے وقت ہے، بہت دھوپ شدید ہے، اور آپ تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ یا تو صبح میں کبھی تشریف لاتے ہمارے یہاں، یا عشاء کے بعد کبھی کبھی تشریف لاتے، یا عشاء سے پہلے، یہ آپ کا معمول تھا روزانے کا، یا اکثر دن۔ لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اتنی گرمی کے وقت میں اور بالکل ظہر سے قریب قریب آنا، ہم نے یہ سوچا کہ کچھ بڑی بات پیش آئی ہے۔ اب فوراً پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کو کسی اور جگہ بھیج دو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ راز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کے ہی گھر والے ہیں۔ خیر، حضور نے فرمایا اے صدیق، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کروں مکہ سے مدینہ، اور مجھے وہ جگہ بتلائی گئی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مقام۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کے لیے میں نے 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہے، ان میں سے جو پسند ہے آپ پسند کریں، دوسری میرے میں اپنے لیے ہے۔ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ بتاؤ کہ یہ اونٹنی ہے آپ نے کتنے میں لی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسی نیت سے لی ہے کہ آپ اور میں اس پر ہجرت کریں گے یا اس پر سفر کریں گے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی جو قیمت ہے وہ لے لو۔ جو نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اونٹنی کے پیسے دینے کے لیے تیار ہے، وہ رسالت کیسے ہڑپ کر جائے گا؟ رسالت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال یہ تاریخ طے کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پہنچے ہیں، اور وہاں ان کی بات چیت ہوئی۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے گھر والوں نے کچھ کھانا تیار کر دیا، اور اس کو ایک تھیلی کے اندر باندھ دیا چمڑے کے تھیلے کے اندر, اور اس کو اوپر سے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, کھلی ہوئی تھیلی تھی. تو حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے دو حصے کیے اور ایک حصہ اس پر باندھ دیا. چونکہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خمار کے, اپنے سکارف کے دو ٹکڑے کیے, اسی دن سے ان کا لقب یہ ہو گیا ذات النطاقین, معنی دو سکارف والی, دو دوپٹے والی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا, اور حضور کا دیا ہوا لقب. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مجھے علی کہے یا دوسرے نام سے پکارے, مجھے وہ اتنا پسند نہیں, لیکن کوئی مجھے یوں کہے کہ ابو تراب تو مجھے بڑا پسند ہے. اور بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے یہاں, پوچھا ہے فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان اور حضرت علی کے درمیان کچھ بات ایسی ہو گئی, تو حضرت علی ناراض ہو گئے, تو گھر سے باہر نکل کر گئے ہیں, کہاں گئے مجھے نہیں پتا. حضور سمجھ گئے کہ یہ پہنچیں گے مسجد نبوی, تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سو رہے ہیں اور آپ کے بدن پر مٹی لگی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ کر آپ نے حضرت علی کے بدن پر ایسے ہاتھ پھیرا اور آپ نے یہ فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کا دیا ہوا لقب مجھے اتنا پسند ہے کہ کوئی مجھے علی کہے اتنا پسند نہیں, اس لیے کہ یہ لقب دیا ہوا ہے حضرت علی کا, یہ اس لیے کہ یہ لقب دیا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعت اسماء بنت ابی بکر قطعت من نقاطها من نطاقها فربطت به علی فم الجراب, اور اس کو اس نے باندھ دیا اس تھیلے کے اوپر اور اس تھیلی کو بند کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور حضرت صدیق اکبر کو دے دیا. یہ لوگ نکلے اور نکل کر سیدھے یہ لوگ پہنچے ہیں غار حرا میں. یہ تین دن تک رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صدیق اکبر کے لیے کھانا پہنچانے والی جو لڑکی ہے وہ صدیق اکبر کی لڑکی حضرت اسماء روزانہ کھانا لے کر جاتی تھی, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھتی تھی اس حال میں کہ وہ پیٹ سے تھی, وہ حاملہ تھی. یہ ہے صدیق اکبر کے گھرانے کی قربانیاں. ہم تو بغیر قربانیوں کے دن جاتے ہیں کہ دین ایسا ہی مل جائے, کیسے ملے گا دین؟ اس دین کو زندہ کرنے کے اندر کئی ہزار لوگوں کی قربانیاں ہیں, لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں, تب جا کے یہ دین زندہ ہوا ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانیں گئی ہیں اس دین کے زندہ کرنے کے لیے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو بات کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں, ہماری بڑی بڑے ہیں, لیکن جہاں دین زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرنے کو کہے تو ہم تیار نہیں, باتیں بڑی بڑی کریں گے اور ایسا لگے گا کہ جبرائیل ان کے پاس آ کر گئے ہیں. ابھی یہ ہم لوگوں کی حالت ہیں, عمل کے معاملے میں ہم بیکار ہیں, پیچھے ہیں. تصویف یہ امت مسلمہ کی ایک بری عادت ہے, سستی کرنا, آج کے کام کو کل پر ڈالنا, اس کو کہتے ہیں تصویف. یہ ہم لوگوں کی عادتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے, مسلمان بنائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے مدینہ کے لیے تشریف لے گئے. چونکہ نیا سال شروع ہوا ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی موقع پر فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب و کتاب کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. وزنو قبل ان توزنو, اپنے اعمال کا وزن کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہ اعمال تو لے جائیں گے. گزشتہ ہفتے بخاری کا درس تھا, اخیری باب جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں, ان اعمال بنی آدم توزن یوم القیامت, بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا. کیسے تولے جائیں گے؟ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے صحائف بن کر ہمارے سامنے آئیں گے اچھے اور برے اعمال کا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جس آدمی کا وزن کرنا ہے اسی کو رکھا جائے گا. مختلف تشریح ہیں لیکن اعمال کا وزن ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, وہ ترازو کتنی بڑی ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں ہیں یہ تمام اس میں سما جائے اس سے بھی بڑی. وہ آدمی جس کے پاس ایک اخلاص والی نیکی ہے کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تیری جہاں پر اور باتیں ہمارے پاس ہیں تیری یہ نیکی بھی ہمارے پاس ہے, جاؤ جا کر تلواؤ. اور حدیث میں یہ فرمایا کہ اس کے 99 دفتر ہیں برائیوں کے اور ایک دفتر اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین کو ڈھانپ لے برائی کے. وہ آدمی سمجھا کہ آج تو گئے اپنے, ہمارے لیے فیصلہ ہوگا آج جہنم کا. لیکن اللہ فرمائیں گے کہ جہاں تمہاری یہ برائیاں ہیں اور اس کے یا ہمارے پاس یہ دفتر ہیں وہاں تیری ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے پاس ہے. یہ ہے حدیث میں فرمایا ایک ورقہ, ایک کاغذ کا تھوڑا چھوٹا سا ٹکڑا دیں گے. بطاقتن کو کہتے ہیں بطاقہ, بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اور جا کر اپنے اعمال کو تلواؤ. وہ آدمی جائے گا کبھی اس بیٹا پہ اس کارڈ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا کہ 99 دفتر کے مقابلے میں یہ کیا کرے گی اتنی چھوٹی سی پرچی. اللہ فرمائیں گے کہ آج ہمارے یہاں ظلم نہیں, جاؤ جا کر تلواؤ, آج تم پر ظلم نہیں ہوگا. وہ آدمی جائے گا اور اعمال کے تولنے والے فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی میرا نام ہے اعمال تولو. کہا ٹھیک ہے لاؤ. تو ایک پلڑے میں 99 دفتر ہیں اور ایک پلڑے میں وہ فرشتہ ہے, جیسے ہی یہ پرچی رکھیں گے یہ دھڑام سے نیچے چلا جائے. حدیث پاک میں فرمایا یہ اس آدمی کے اخلاص کے ساتھ کہا ہوا کلمہ ہے جس کا یہ وزن ہے. لا الہ الا اللہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص سے کہا دے, یہ اخلاص کا وزن ہے. جس کے سامنے 99 دفتر بھی بالکل ہلکے ہو گئے تو بھائی اعمال کا وزن ہوگا. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زینو انفسکم قبل ان توزنو, اپنے نفس کو تولو کہ اپنے نفس کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں. پورے سال کا حساب لگاؤ کہ بھائی اس سال میں ہم نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. اچھا کیا اس پر اللہ کا شکر کرو اور برائیاں جو کی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. لوگوں کے حقوق ہیں تو جا کر ان سے معافی مانگو, یہ نہیں کہ وہ معاف ہو جائیں گے, نہیں, ان سے جا کے معافی مانگو. جب تک وہ معاف نہیں کریں گے یا ان کے کوئی حقوق ہیں, ان کے پیسے ہیں, ان کے کوئی زمین لیے دے دو, ورنہ کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین لی ہے یہ سات توک لے کر اپنے گلے میں آئے گا قیامت کے دن. سات توک, کیا حال ہوگا ہمارا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, جس دن تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کوئی چیز چھپے گی نہیں ہم سے. لا تخفى منکم خافیہ فہل ترى لهم من باقیہ, کیا کوئی چیز ابھی باقی ہے. اچھے عمل ہیں تو اس کا بھی وزن ہوگا, برے عمل ہیں اس کا بھی وزن ہوگا. لا تغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا, وہ لوگ پائیں گے اپنے سامنے جو کچھ کیا ہے. ولا یظلم ربک احدا, آج وہ دن ہے تم پر کوئی ظلم نہیں اپنے رب کی طرف سے, اس لیے کہ رب کی صفت ہی نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے. لیکن آج جزا کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الجزا, مالک یوم الدین, روزے جزا کا مالک ہے قیامت کا دن. علماء یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بھی مالک ہیں, لیکن صرف یہ کیوں کہا گیا کہ روزے جزا کا مالک ہے. علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کے اندر, اور مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی ملکیت ہمیں بھی دی ہے. بھائی باپ کا انتقال ہوا, بیٹا کے نام پر گھر ہوا, تو ایک عارضی ملکیت تمہیں دی ہے. حالانکہ مالک حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن جب یہ مرے گا اس سے بھی ملکیت آگے چلے گی. دنیا میں چونکہ ایک عارضی ملکیت تمہیں دی ہے, کسی سے آپ نے کار خریدی, وہ کار اس کے نام سے آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوئی, یہ آپ کی ملکیت میں آئی, یہ تو ایک عارضی ملکیت ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا کہ یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائے گی. آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری کار, میرا گھر, میری فلاں چیز یہ پیچھے رہ گئی, اب یہ وارثوں کی ہو گئی, تمہارا کچھ نہیں. حدیث پاک میں فرمایا جب انسان مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, اس کے پیچھے تین چیزیں باقی رہتی ہیں, ساتھ نہیں جاتی, اس کے پیچھے تین چیزیں باقی رہتی ہیں, ایک اس کا اہل, اور ایک اس کا مال, اور ایک اس کے عمل. مال تو گھر سے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, کبھی دیکھا نہیں آپ نے کہ کوئی تجوری لے کر قبرستان تک بھی گیا ہو. وہ چابیاں بچوں کے سپرد, بینک اکاؤنٹ ہے بچوں کے سپرد, وارثوں کے سپرد, وہ تو گھر سے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا, اور بچے آئے قبرستان تک, کچھ قبر کے اوپر کھڑے رہے, کچھ قبر کے اندر اترے, اور یہاں تو قبریں بھی اتنی ہیں کہ اتر بھی نہیں سکتے. یہاں تو پٹے پائی رکھ دیا, جاؤ بھائی اب تم جانو تمہارا کام, یہ ہو گیا کام. انڈیا پاکستان میں تو کم از کم اتنا ہے کہ نیچے بھی اتر دے, یہاں تو ایسا کوئی مقام ہی نہیں کہ آپ اترو اندر, قبر ہی اتنی چھوٹی, وہ پٹے پر رکھ دیا کہ گئی نیچے. تو یہ تو آئے قبرستان تک, یہ بھی گئے قبرستان کے باہر, فاتحہ پڑھا اور گئے. زیادہ سے زیادہ اتنا کھڑے رہیں گے کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد, خصوصاً ان کے جو رشتے دار ہیں, وہ اتنا کھڑے رہیں کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہے آپ تقسیم کر دو, اس کے بعد چلے جاؤ, پڑھنا ہے پڑھو, اس سے زیادہ بھی کھڑے رہنا ہے کھڑے رہو, کوئی بات نہیں, لیکن آدمی کتنا کھڑا رہے گا, ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بھی چلا جاتا ہے. اب انسان ہے اور اس کے عمل ہے, اس دن کے لیے میں نے تیاری کرنا ہے, اس دن کے لیے آپ نے تیاری کرنا ہے. یہ وہ دن ہے کہ یہ تمہاری قیامت کا دن شروع ہو گیا. حدیث پاک میں فرمایا مم مات قامت قیامتہ, جو آدمی مرا اس دنیا سے اس کی قیامت صغرا شروع ہو گئی. قیامت کبرا تو آئے گی اپنے مقام پر, لیکن تمہارا ہی اس دنیا سے جانا اور مرنا یہ ستے تم پر قیامت شروع ہو گئی، قیامت قیامت ہو، اب حساب و کتاب کے لیے تیار رہو کہ کیا گیا تم نے دنیا کی زندگی میں۔ اس لیے میرے عزیز، گزشتہ سال میں ہم نے کیا کیا اور آئندہ سال کیا کرنا ہے اس کے پروگرام بنانا۔ یہ جو تین سوال ہیں قبر میں پوچھے جانے والے، مر ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور وہ چار سوال یا پانچ سوال، اپنی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کے بارے میں، مال کے متعلق کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، علم کے متعلق اپنے علم پر کیا عمل کیا، یہ آٹھ سوال ہے۔ ان آٹھ سوالوں کے جواب کے پریپریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے۔ اگر ہم نے بنائی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم نہیں بنا سکے تو ہم ناکام ہیں۔ اس لیے آئندہ آنے والے دنوں میں، اس نئے سال میں، ہمارا دینی اعتبار سے کیا پروگرام ہوگا اس کو تیار کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ہم دوسرے سارے پروگرام بنا دیں گے، یہ دن یہ فٹ بال میں جائے گا، یہ ہاکی میں جائے گا، یہ یہاں جائے گا، یہ بچوں کے سارے پروگرام بنائیں، لیکن کبھی تم نے یہ پروگرام بنایا کہ میرا یہ لڑکا فلاں جگہ پر بھی جائے گا؟ نہیں۔ آج تو مشکل سے ہمارے یہاں بھی بچوں کو اتنا تعلیم میں لگایا جاتا ہے، اتنا تعلیم میں لگایا جاتا ہے، کھیلنے میں لگایا جاتا ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے محروم رہتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، مسلمان بنائے، ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے قبول فرمائے اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔